نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم 18th جز شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کا اور اس میں سورۃ المومنون بہت خوبصورت سورت اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی, خطبوں میں بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے اور ڈفرینٹ لیکچرز اس پہ ہوتے ہیں جو شروع کی خاص طور پہ آیات ہیں. تو آج یہ خوبصورت صورت دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو ڈھال دے ان آیات کے مطابق. سورۃ المومنون, اس سورت کا نام جو المومنون ہے, یہ سورت کی جو صفات ذکر ہوئی ہیں پہلی آیت ہی المومنون اس لفظ کے ساتھ ہے, تو اسی سے اس کا نام ہے. عبداللہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنون کو شروع فرمایا حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا, یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانسی آ گئی, پھر آپ نے رکوع فرمایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ترمذی, مسند احمد اور بھی کئی حدیث کی کتابوں میں, مستدرک میں بھی یہ روایت ہے کہ عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے منہ سے شہد کی مکھی کی بن بناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے, پھر آپ سے وہ کیفیت دور ہو گئی. آپ نے قبلہ کی طرف منہ فرمایا اور دونوں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی, یا اللہ ہمیں زیادہ دے, ہم سے کمی نہ کر, ہمیں عزت دے, ہمیں رسوائی نہ دے, اور ہم کو عطا فرما اور ہم کو محروم نہ کر, آمین. ہمیں ترجیح دے, ہم پر ترجیح نہ دے, اور ہم سے راضی ہو جا اور ہم کو راضی کر دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں, جس نے ان 10 آیات کے احکام پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر آپ نے سورۃ المومنون کی یہ پہلی 10 آیات تلاوت فرمائی اور دعا دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہے وہ کتنی خوبصورت دعا ہے. اس میں سے اگر کچھ چیزیں ہی ہم, چلو اردو میں ہی ہم اس چیز کو, اس دعا کو, اس کے الفاظ کو سمجھ کر اور پھر ایسے ہی مانگا کریں تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا کیا اور اس میں اپنے دست قدرت سے اپنے ہاتھوں سے درخت لگائے, پھر جنت کے درخت سے فرمایا تم کلام کرو, تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون. یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا اے ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا. پھر انہوں نے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المومنون کی ان آیات کو پڑھا, یہ جو پہلی 10 آیات ہیں, اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اسی طرح تھے, یعنی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھنے ہو وہ ان 10 آیات کو دیکھ لے. تو یہ سورت بالاتفاق مکی ہے, یعنی سب کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ مکی سورت ہے. اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے تھے اور حضرت عمر اعلان نبوت کے 6 سال میں اسلام لائے تھے. اور میں نے آپ کو جیسے جو روایت بیان کی ہے اس میں حضرت عمر نے نزول وحی کی کیفیت بیان کی ہے اور اس میں سورہ مومنون کے نازل ہونے کا بیان ہے, تو اسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر اسلام لا چکے تھے. تو اس کا مطلب یہ سورت مکی دور کے تقریباً مڈ کی ہے. دیکھتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 سے 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا گئے مؤمن. یہاں پہ پہلی 10 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. دیکھیں جو انسان جیسا بننا چاہتا ہے نا وہ ان لوگوں کی زندگیوں کو اسٹڈی کرتا ہے جو اس پروفیشن یا اس چیز کے بہت ماہر ہوئے جس میں وہ ترقی چاہتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بہت زبردست پولیٹیشین بننا چاہتا ہے تو وہ پولیٹیشینس کی زندگیوں کو اسٹڈی کرتا ہے. کوئی بہت بڑا اور بڑا کوئی آدمی ایسا لیڈر بننا چاہتا ہے تو وہ ان لیڈروں کی زندگی کو اسٹڈی کرتا ہے. تو آج ان لوگوں کی بات ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی کہ یہ لوگ فلاح پا گئے. اللہ نے فرما دیا یقیناً, یعنی اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا کامیابی کا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی یہ کہے کہ یہ کہاں کے کامیاب ہیں, ان کے پاس تو روپیہ پیسہ نہیں, ان کے پاس تو اچھے اچھے کھانے پینے اور لباس نہیں, ان کے پاس یہ نہیں وہ نہیں. مگر جس کو اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے دے کہ یہ فلاح پا گیا تو مطلب ہے کہ کامیابی آخرت کے لحاظ سے, آخرت کے لحاظ سے یہ فیلئر سے بچ گیا اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لی. یہ آیات میں نے آپ کو بتایا, جیسے یہ تمام آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہیں اور یہ آیت دراصل صحابہ کرام کی زندگی کو فلاح والی زندگی بتاتی ہے کیونکہ ان کی زندگی بالکل انہی آیات کے مطابق تھی. اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل جائے کہ ہم نے فلاح پا لی تو ہمیں بھی یہی کام کرنے ہوں گے. اور یہاں پہ ایک بات چونکہ آگے بار بار آئے گی تو میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اسم ہوتا ہے جب بھی اسم آئے گا تو وہ کوالٹی جو ہوگی جس کو یہ اسم فاعل آئی تھنک ڈوئر کہہ لیں, وہ جو ہے یا ڈوئر ناؤن کہہ لیں, وہ جس بھی کوالٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے وہ کوالٹی اس کے اندر مستقل طور پہ ہوتی ہے. آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتی ہوں. مثلا اگر کہا جائے فلاں ڈرائیور ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف کہا جائے میں ڈرائیونگ کرتی ہوں. اب ایک میں ورب یوز ہوا اور ایک میں ناؤن یوز ہوا. ورب کیا ہے؟ میں ڈرائیونگ کرتی ہوں. اب میں ڈرائیونگ کرتی ہوں, ہو سکتا ہے کرتی ہوں, کبھی کرتی ہوں کبھی نہیں کرتی, یہ کوئی میری مستقل چیز تو نہیں ہے. لیکن جب میں کہتی ہوں فلاں ڈرائیور ہے تو اس کا مطلب مستقل طور پہ وہ یہ کام کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, تو جب بھی ہم ناؤن یوز ہوگا تو یہ سمجھ لیں کہ وہ کوالٹی کوئی ایسے نہیں ہے کہ بس ایک دن کی ہو, جوش میں آئے تو پھر کر لی یا کچھ ہے, وہ ان کی مستقل ایک صفت ہے. یہ ان کی مستقل ایک کوالٹی ہے, وہ اسی کوالٹی سے پہچانے جاتے ہیں. مثلا فلاں رحم کرنے والی ہے, اب پتہ نہیں ایک دفعہ اس نے رحم کیا تو فلاں رحم کرتی ہے تو ایک دفعہ اس نے رحم کیا دوسری دفعہ نہیں کیا. لیکن جب میں کہتی ہوں فلاں مثلا رحمہ ہے تو وہ ہمیشہ ہی رحم کرنے والی ہے, یہ اس کی کوالٹی ہے, یہ اس کی ایسی چیز ہے جو مستقل اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو جب کہا گیا المؤمنون تو اس کا مطلب وہ ایمان لانے والے ایسے ہیں جن کا ایمان مستقل طور پہ ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہر ایک کے ایمان گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں, ایمان کے لیولز گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں. جیسے حضرت حنزلہ نے فرمایا تھا کہ میرا حنزلہ منافق ہو گیا, حنزلہ منافق ہو گیا, تو کیا بات تھی کہ مجھے اتنا نہیں ایمان میرا اس لیول کا رہتا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہے, تو وہ اس تھوڑا سا ایمان میں کمی کوئی سوچ رہے ہیں کہ منافقت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو لیکن اے وہ سچے پکے مومن, یعنی ان کے لیول کے مطابق ایک سرٹن لیول پہ وہ اتنا اونچا لیول اٹین کر چکے ہیں کہ اس میں ذرا سی بھی گھٹنا اور اس کو وہ اتنی بڑی چیز سمجھ لیتے ہیں, تو وہ اتنا اونچا ایمان کا مقام ان کو مل چکا ہے, وہاں پہ گھٹنا بڑھنا وہ ایک خاص لیول سے پھر بھی نیچے نہیں آتا, پھر بھی وہ مومن کہلاتے ہیں. لیکن دوسرے لوگ جیسے ہمارے جیسے لوگ ہیں, کبھی ایمان بالکل ہی نیچے چلا گیا, کبھی ایمان تھوڑا سا کوئی اللہ کی بات سنی تو بڑھ گیا, اس طرح سے ہوتا. تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے فلاح کا پیغام ہے, خوشخبری ہے جو مؤمن ہیں، ایمان ان کی مستقل صفت ہے، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں فلاح کے اوپر. افلاح، فلاح پا گئے. فلاح کا ترجمہ کیا جاتا ہے کامیابی. کامیابی لفظ جو ہے نا فارسی کا لفظ ہے، اور اس میں اٹ سیلف آپ ورڈ کو ہی دیکھ لیں تو ورڈ کا پہلا حصہ ہی کیا آپ کو بتاتا ہے، کام. کام یعنی کام کے بغیر کامیابی نہیں ملتی. جب ہم فلاح کا معنی کرتے ہیں تو فلاح وہ کامیابی ہے، وہ یہ اس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے، اس کامیابی کی جس میں محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ محنت کے بغیر اٹین ہونے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں ہماری اذان میں ہر روز کتنی دفعہ حیا علی الفلاح کی بات آتی ہے. تو فلاح وہ ہے جب انسان ہر مراد پا لے اور ہر تکلیف سے دور ہو جائے، یہ ہے فلاح. کتنا چھوٹا سا لفظ ہے نا، لیکن کتنی جامع بات ہے اس میں. اب جب ہم دعا مانگے اللہ مجھے ہمیں فلاح عطا فرما، تو اس میں مطلب ہوا کہ ہر مراد ہماری پوری ہو جائے، اور یعنی ہر جو اچھی چیز ہے وہ ہمیں مل جائے اور ہر تکلیف ہم سے دور ہو جائے. اور اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی انسان خواہش کر سکتا ہے. اور مکمل فلاح جو ہے وہ اس دنیا میں تو نہیں مل سکتی، آف کورس، کیونکہ یہاں پہ یہ ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں پہ آپ کو ہر جو آپ کی مراد ہے وہ پوری ہو جائے اور ہر تکلیف سے آپ دور ہو جائیں، یہ ممکن نہیں. چاہے کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ، یہاں پہ کوئی خلاف طبیعت باتیں بھی ہوں گی، یہاں پہ کئی آپ کی خواہشات بھی ایسی ہوں گی جو دم توڑ جائیں گی، نہیں پوری ہوتی، اور نعمتوں کے زوال بھی آتے ہیں. تو کامل فلاح جو ہے نا، اصل فلاح جو ہے، حقیقی فلاح، وہ آخرت میں ہی ملتی ہے، وہیں مل سکتی ہے. دنیا تو تکلیف اور محنت اور یہ مشقت اور اس کی جگہ ہے، اور اس کو تو پرماننٹ بھی نہیں ہے، قرار بھی نہیں ہے، بقا بھی نہیں ہے. تو جہاں جنت ملے گی وہاں ہی یہی فلاح ہے. اچھا، آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں بھی فرمایا نا، قد افلح من تزکا، وہاں پہ بھی فلاح کا ورڈ آیا ہے. تو یہ فلاح کا لفظ اور بھی جگہ قرآن کریم میں آتا رہا ہے، مگر وہاں ہر جگہ ایسی کامیابی کہ جو مکمل کامیابی، مکمل انسان کو اپنی مراد کا مل جانا. تو یہ بھی دیکھیں کہ فلاح کسان کو کہتے ہیں. فلاح جو ہوتا ہے، کسان، وہ کیا کرتا ہے؟ اگر آپ کسان کی زندگی کو دیکھیں تو بہت محنت طلب زندگی ہوتی، بہت محنت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ پورا سال وہ پہلے زمین میں جڑی بوٹیاں نکالے گا، پھر اس کو نرم کرے گا، پھر اس میں بیج ڈالے گا، پھر ہل چلائے گا، پھر پانی وقت میں دے گا، پھر اس کی نگہداشت کرے گا، کوئی کیڑا نہ لگ جائے، کوئی کچھ اور ویڈز نہ اگ جائیں، کوئی ایسا نہ ہو جائے، مسلسل اس کی صفائی، اس کی گوڈی، اس کا یہ سب کرتے رہنا پڑتا ہے. اور اس کو ایوری ڈے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا، وہ صبح نکلتا ہے اور خالی ہاتھ روزانہ واپس آتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اس کی محنت کا ثمر اس کو اس وقت ملتا ہے جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی، اس دن وہ کامیاب ہوتا ہے. اس دن سے پہلے کیا ہے؟ صرف محنت، محنت اور محنت ہے، اور یہی محنت جمع ہوتی رہتی ہے، تب ہی نتیجہ نکلتا ہے کامیابی کی صورت میں، ایسا ہی ہے نا. مؤمن بھی جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، تو یہ کامیابی بھی وہ ہوگی جو محنت کے نتیجے میں ملے گی. جب ذرہ ذرہ نیکی جمع کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، اور چلتے ہی جائیں گے، چاہے آج اس کی کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، آج خالی ہاتھ ہی آپ کو لگ رہا ہے کیا اس کا فائدہ ہوا، میں نے کسی کی ہیلپ کی، کسی کو چیریٹی دی، کسی کا یہ، کیا اس کا فائدہ ہوا، آج نہیں وہ نظر آئے گا، وہ ایٹ دا اینڈ آف دس لائف نظر آئے گا، کہ جب انسان پھر وہ جنت کما لے گا، جیسے وہ کسان ہے جس کو سال بھر کے بعد اپنی محنت کا پھل ملا. تو وہ جس دن بارش ہو، دھوپ ہو، کچھ ہو، وہ اپنی کھیتی کی نگہداشت کرتا ہی رہتا ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا اس سے، یہ یاد رکھیں، اسی طرح بننا پڑے گا، تب جا کے یہ فلاح ملے گی۔ فلاح کے لفظ کے اندر ہی آپ کو کتنا کچھ پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا پڑے گا۔ یہ جو اگر ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم اس خوش فہمی میں کچھ مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایسے ہی سب مل جانا، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے، ہم اپنا اور ادھر ادھر مصروفیات میں لگے رہیں گے اور دنیا داریوں میں ہی پڑے رہیں گے، اور بس جنت تو ہمارے گھر کی باندھی ہے، وہ تو ایسے ہی ہمیں ٹرے میں رکھ کے مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک لفظ نے آپ کو سمجھا دیا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب کیسے ہوتے ہیں مومن؟ قرآن کریم میں جب بھی کسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا کہ اب ایمان والے مومن جو ہیں وہ فلاح پا گئے تو اب انسان ڈھونڈتا ہی رہے وہ مومن کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا صفات ہوتی ہیں، وہ کیا کرتا ہے، وہ کچھ اس کے سر پہ سینگ ہیں کیا؟ نہیں، مومن کون ہے، مومن کی صفات کیا ہیں، کون ہیں لوگ جو کامیاب ہو گئے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کو ڈھونڈنے جانے کی ضرورت نہیں، ان کی صفات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی کہ اگر تم کو بھی کامیاب ہونا ہے تو تم یہی صفات اپنے اندر پیدا کرو، کہ پہلی صفت کیا ہے، الذین، وہ لوگ، ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یخشعون نہیں آیا، یخشعون کیا ہوتا، یا سے شروع ہونے سے پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ یہ ایک فعل ہے، ورب ہے، لیکن جب خاشع کی جمع خاشعون، خاشع مطلب خشوع کرنے والا، خاشعون اسی کی جمع، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی پرماننٹ کوالٹی ہے، ہمیشہ خشوع کرنے والے ہیں، ہمیشہ ان کی نمازیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے خشیت، کیا ہے، کیونکہ یہ پہلی صفت بتائی گئی ہے ٹو اٹین سکسیس، تو اس کے تک جو اگر ہم نے کامیابی تک پہنچنا ہے تو کون سی نمازیں پڑھنی ہیں جو خشوع والی ہوتی ہیں۔ اب اس میں بہت سارے اقوال ہیں، مثلا پہلی بات یہ کہ خشیت ڈر کو کہتے ہیں نا، خوف کو کہتے ہیں، اصل اس کا معنی ہوتا ہے جھکنا اور پست ہو جانا، جب کوئی شخص جھک جاتا ہے نا، اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، تو خشع فلانا، فلان خش نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ تو یہ خشوع جو ہوتا ہے جسم پہ بھی ہوتا ہے، آواز میں بھی ہوتا ہے، نگاہ میں بھی ہوتا ہے، مطلب پوری انسان کی باڈی کے اوپر ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورہ قلم میں نا، خواشات ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، وخشعت الاصوات للرحمن، رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو گئیں، سورہ طہ میں ہم نے پڑھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے دبنے کا معنی، پست ہونے کا، جھکنے کا۔ اسی وجہ سے علامہ راغب نے خشوع کا معنی عاجزی اور انکساری کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ تر ظاہری اعضاء سے عاجزی اور انکساری کا پھر پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب دل میں لیکن ہوتی ہے تو پھر ہی ظاہر ہے، ظاہر میں آئے گی نا۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ تمہارے دین سے جو چیز سب سے پہلے کم ہوگی وہ یہی خشوع ہے، یعنی سب سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی نا وہ خشوع اٹھ جائے گا۔ حسن بصری نے فرمایا، الخشوع اس خوف کو کہتے ہیں جو دل میں ہمیشہ رہتا ہے، اور ظاہر ہے جس کی زندگی میں یہ خوف ہوگا، یہ خوف یا جھکنا یا عاجزی یا پستی زندگی میں ویسے ہوگی، وہی نماز میں بھی آ کے اسی طرح جھک کے ہوگا نا، اس کی نماز ایسی ہوگی جس میں عاجزی ہوگی۔ اور جس انسان کی زندگی میں عاجزی نہ ہو اور تکبر ہو، اس کی نماز میں بھی پھر عاجزی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں، شیطان نے اللہ کے سامنے بڑائی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اللہ میں تیرے سے بڑا ہوں، اس نے تو کہا تھا کہ میں اس سے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آدم کے مقابلے میں کی تھی نا، اور اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسانوں کے مقابلے میں عاجزی رکھنے والا ہوتا ہے وہی اللہ کے آگے بھی عاجزی رکھتا ہے، جو انسانوں میں تکبر سے بھرا ہوا ہو وہ اللہ کے سامنے بھی عاجزی نہیں اختیار کرتا۔ یہ ایک کانسٹنٹ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا ایک کے سامنے کچھ اور ایک کے سامنے کچھ۔ تو ایک اور جگہ پہ آتا ہے اس کا معنی، کہ دلوں کا نرم ہو جانا اور خود کو ذلیل کر دینا, یہ ہے خشوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا, کیونکہ خشوع پہلے دل میں ہوتا ہے پھر اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے وہ خشوع. اچھا ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ نماز میں یہ پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں طرف کون ہے, بائیں طرف کون ہے, کون کیا باتیں کر رہا ہے, وہ اس کا دل اتنا یعنی نماز میں کھوبا ہوا. تو یہ اوور آل ایک کیفیت ہوتی ہے. دیکھیں جب عاجزی ہوگی کسی کے سامنے تو انسان جھکا ہوا ہوگا اس کے سامنے, اور پھر دل جب جھکتا ہے تو اعضاء بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور انسان کے اوپر ایک کیفیت سی طاری ہو جاتی. وہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس ہاں جی ہمارا تو دل میں بڑا خشوعیت ہے, ہمارا دل ایسا ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک اللہ سے ڈرنے والے کی نماز ہے کہ میرے رب نے اس کو فرض کیا ہے, پتہ نہیں مجھ سے یہ صحیح طرح ادا ہوتی ہے کہ نہیں. میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جو رب العالمین ہے, اس کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں. یہ جو خیال ہے انسان کے دل کے اندر ہونا, یہ اس کو سوچیں کہ پھر وہ ایک عام رویے کے ساتھ اور ایسے ہی تھوڑی کھڑا ہو جائے گا جیسے وہ کسی ایک کے سامنے, کسی انسان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. آپ یہ اندازہ کریں کوئی اپنے باس کے سامنے یا کوئی پریزیڈنٹ ہے یا کوئی کچھ ہے, اس کے سامنے جا کے اس کو کچھ بتانا ہے, اس کو کچھ کھڑے ہو کے کچھ بیان کرنا ہے, کچھ بات کرنی ہے, تو کیا حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی. ٹیچرز کے سامنے اتنی انگزائٹی ہو جاتی ہے, لوگوں کو ایسے ہو جاتا ہے کانپنے لگتے ہیں, ہاتھ ٹھنڈے ہونے لگتے. تو جو رب العالمین کی معرفت رکھتا ہو, اس کو پہچانتا ہو کہ میں کھڑا کس کے آگے ہو رہا ہوں, وہ کیا ایسے ہی کھڑا ہو جائے گا؟ سوچیں کہ پھر اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی, اس کی کیا اس کی نظریں ادھر ادھر جائیں گی کہ بے پرواہی سے کچھ پرواہی نہیں ہے, ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے. کبھی لوگوں کو دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے مسجد میں تو کیا ہے, سامنے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو, دیکھ رہے ہیں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ ان کی نماز ہو رہی. نماز میں تو نگاہیں جہاں سجدے کی جگہ ہے اس سے اٹھنی نہیں چاہیے آگے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ کبھی کدھر مشغول ہے, پھر دل جو مشغول ہے ادھر مشغول, دل کے اندر کبھی کوئی باتیں کوئی کوئی باتیں انسان لا رہا ہے اور ان کو سوچتا جا رہا ہے. اب نماز ایک اچھا موقع مل گیا کہ چلو اس وقت بالکل کسی سے بات اور نہیں کرنی, تو اب اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے رہیں, یہ نہیں. پھر خشیت جب طاری ہوتی ہے نا, اور اللہ تعالیٰ کا احساس کہ وہ رب کون ہے, میں کس کے آگے کھڑے ہونے جا رہی ہوں, یہ انسان کو دبا دیتا ہے, جھکا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے اسلاف کی نمازوں کا دیکھتے ہیں ذکر کے, حضرت حسن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ یعنی اتنا خشوع طاری ہو جاتا تھا, رنگ اڑ جاتا تھا, کہ یہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا آپ اتنا کیوں گھبرا جاتے ہیں, تو فرماتے تھے کہ میں اس رب کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں, اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. یعنی ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا, میں جس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں تمہیں پتا ہے میں کس کے آگے کھڑے ہونے جا رہا ہوں. تو اسی یہی چیز پھر نظروں کو بھی اٹھنے نہیں دیتی. ابن عمر ہے, عبداللہ بن عمر, تو ویل للمطففین شروع کری ہے جب پہنچے وہاں پہ, یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہاں پہ پہنچتے ہیں تو اتنا گریا تاری ہو گیا زمین پہ, گر کے آگے پڑھ ہی نہیں سکے. کیا تھی یہ خشیت تھی نا, میں کیسے کھڑا ہوں گا اپنے اللہ کے سامنے. وہ دن ہوگا جس دن اپنے رب کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے. پھر اور صحابہ کرام کو آپ دیکھیں تو ان کی نمازوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نمازیں ایسی ہوتی تھیں کہ نظریں سجدے کی جگہ پہ, اور ان کو جیسے ادھر ادھر کہیں دھیان نہیں, ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کو یقین ہے کہ اللہ ان کی طرف اس وقت متوجہ ہے اور اللہ ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے. ہمیں تو یہ بات بھول ہی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نظر میں ہیں اس وقت, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, میں اس کی نگاہوں میں. تو وہ جب خیال ہی ذہن سے نکل جاتا تو پھر خشیت ختم ہو جاتی. عبداللہ بن زبیر جو تھے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے لگتا تھا لکڑی کا ستون کھڑا ہوا, جیسے پلر ہے نا کوئی کھڑا ہوا. پلر کو دیکھتے ہیں آپ تو کیسی فیلنگ آتی کہ جیسے ایک جگہ گڑا ہوا ہے, کھڑا ہی ہے کھڑا ہی ہے کھڑا, آپ ادھر سے گھوم کے ادھر سے آ گئے, وہ اپنی جگہ کھڑا. کیا اس میں کبھی کوئی ہل جل ہوتی ہے؟ نہیں نا, وہ ایسے لگتے تھے پلر کھڑا ہوا. اور ابو بکر صدیق بھی ایسی نماز پڑھتے تھے. یہ ہے نماز کا خشوع. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا حال کیا ہوگا جو اپنی نمازوں میں آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں, اور فرمایا وہ لوگ اس بات سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کی آنکھیں چھین لے گا. بخاری میں ہے یہ حدیث. یعنی ہمیں ڈر نہیں لگتا, پھر ہم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں, کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں, کبھی سامنے دیکھ رہے ہیں, کبھی کہیں ہیں ہماری نظر. جس دن ہمیں یہ احساس ہو جائے نا ہم کھڑے کس کے آگے, اس دن ہماری نمازیں بہتر ہوں گی. جب مصر کی عورتوں کے دلوں پہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور ان کو پتہ نہیں چلا, ایک بشر ہے بشر, اس کو دیکھ کے وہ اتنی بے خودی کے عالم میں ایسی ہوئیں کہ ان کو اپنی انگلیاں کاٹنے کا نہیں پتہ چلا. تو جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو وہ سوچیں کہ پھر وہ کہاں غرق ہوگا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا میں دنیا جہان میں میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ لیول ہمیں اٹین کرنا ہے اپنی نمازوں میں. صرف نمازیں پڑھنی نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں نماز پڑھ لی میں تو بڑی نمازی ہوں. ہاں جی ہمیں بھی آتی ہے نماز پڑھنی, آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ کیا ہم قرآن پڑھیں نماز پڑھتے ہیں ہم؟ ہم دیکھیں تو صحیح ہماری نمازوں کی گریڈنگ کیسی ہے, کہ کس گریڈ کی نماز ہے میری, کس لیول کی, کیا اسٹینڈرڈ ہے میری نماز کا. ورنہ قرآن میں ہی ہے ویل للمصلین, ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے, ویل ہے. اللہ اکبر. انسان سوچتا ہے نا نماز نہ پڑھی, وہ نماز نہ پڑھنے والوں کی تو بات ہی چھوڑیں. یہاں پہ تو فرمایا ویل للمصلین, نمازیوں کے لیے ویل, تباہی ہے, برباد ہو گئے جو اپنی نمازیں بے پرواہی سے پڑھتے ہیں, جن کی نمازوں میں دکھاوا ہے. دیکھیں جو سستی کرتے ہیں, اللہ اکبر, جن کی نمازیں دیکھیں ہماری تنہائی میں نمازیں کیا ہیں یا لوگوں کے سامنے کیا ہیں, اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ نماز کا کیا ہمارے اندر نماز کا خشوع ہے یا نہیں ہے. اس لیے کہ جب خشوع ہوگا نا تو پھر ہر ایک جگہ ایک جیسی ہوگا. خشوع تو دل کا جھک جانا ہے, کہ پھر لوگوں کے سامنے اور اکیلے میں کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے. جس دن یہ سمجھ آ گئی یہ میں خالق کے دربار میں پہنچی ہوئی ہوں, اب پھر دیکھیں نا پھر خوشی کا عالم بھی کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ ملاقات ہو رہی ہے بندے کی رب کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نماز مومن کی معراج ہے. ہم چھوٹے ہوتے تو رٹ لی تھی یہ حدیثیں, اچھا نماز مومن کی معراج ہے, اب پتہ تھا نہیں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں اگر ڈیپتھ میں سوچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی, آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ لے کر گیا تھا, تمہیں نماز میں معراج مل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم ملاقات کر رہے. مومن کے لیے یہ معراج ہے. اب یہ کیا ہم اس کو اللہ سے ملاقات سمجھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ مسجد نماز پڑھیں, ایک سانپ چھت سے گر گیا, لوگ بھاگ گئے, امام ابو حنیفہ نماز میں ہی مشغول ہے, ان کو پتہ ہی نہیں. دیکھیں وہ اس لیے نہیں پتہ ہوتا تھا نا کہ وہ اتنے اس میں گم ہوتے تھے. اب اس کے لیے ظاہر ہے اگر ہمارے ارد گرد شور شرابہ ہنگامہ باتیں اور اتنی زیادہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہماری مشغولیت چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتی. اسی طرح امام بخاری ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک بھیڑ آ گئی, اس نے ان کی پیٹھ پہ 17 جگہ پہ ڈنگ مارا, انہوں نے اپنی نماز نہیں چھوڑی. نماز پوری ہونے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہنے لگے ذرا دیکھو تو صحیح کیا چیز ہے جو نماز میں مجھے تکلیف دے رہی تھی. انہوں نے دیکھا تو ان کی پیٹھ پہ 17 جگہ پہ سوجن تھی, پھر سوج چکی تھی, لیکن اپنی نماز نہیں توڑی, اتنے مشغول تھے نماز کے اندر. سبحان اللہ. اور بھی اسلاف کی بے شمار باتیں اس کے اندر آتی ہیں, تو اگر ہم اس کے اندر جائیں تو بہت کچھ اس میں ملے گا. آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ عنکبوت میں نسلۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, صلات تو برائی سے بے حیائی سے روک دیتی ہے, کیونکہ وہ خشیت والی نماز ہے. اب اس کے باوجود اگر ہم برے کام کر رہے ہیں بے حیائیوں سے نہیں یہ روکتی, یہ ہمیں منکر سے نہیں روکتی, تو اس کا مطلب دو مطلب ہی ہو سکتے ہیں, یا کیا اللہ کا کلام غلط ہے, یا پھر ہماری نماز وہ نماز ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے جو اس سے روکتی ہے. ظاہر ہے اللہ کا کلام تو نہیں غلط ہو سکتا, ہماری نمازوں کی وہ حالت نہیں ہے کہ خشوع والی نمازیں ہوں, جو ہماری نمازوں میں دل لگتا ہو, خوف کے ساتھ ہم پڑھیں اور دب کے پڑھیں. اور خشیت کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اتنا خوف حاوی ہو جائے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے انسان ایک دم ایسے سٹنڈ رہ جاتا ہے. وہ تو یہ خوف ظاہر ہے، پھر انسان کی ایک طبیعت، ایک عادت ہی ہوتا ہے، خواہش عون ہے نا، یہ ایسی ہی اس کی طبیعت ہی ہے، تبھی وہ پھر نماز کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اسی کیفیت میں کھڑا ہو جاتا ہے. اور جو بے پرواہ ہیں، جن کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر ان کا دھیان بھی ادھر ادھر جاتا ہے، ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فون پہ باتیں ہو رہی ہیں، ذرا میں اس وقت سن لو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو تمہارا رب تمہارے سامنے ہوتا ہے اور تم اس سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، بس تم ادھر ادھر دھیان نہ کیا کرو. اور عطا نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رب فرماتا ہے اے ابن آدم تو کس کی طرف اتفاق کر رہا ہے، تو کس کی طرف ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دھیان کر رہا ہے، میں تیرے لیے اس سے بہتر ہوں جس کی طرف تو دھیان کر رہا ہے. جب ابن آدم کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے کدھر، where are you, میں اس سب سے بہتر ہوں جس کی طرف تم دھیان کرتے ہو. اللہ اکبر. تو اس خشوع کو پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر مسلسل ہمیں محنت کی ضرورت ہے. یہ ہے نا فلاح، فلاح بننا پڑے گا واقعی کسان کی طرح. تو مسلسل محنت کریں گے، مسلسل اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرائیں گے کہ ہم نے ایسی نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے اپنی جو آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر غور و فکر کریں، ان کو سمجھ کے پڑھیں، ان کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، جلدی نہ کریں نماز کے اندر، تیزی نہ دکھائیں نماز کے اندر، اور نیا مطلب سبق یاد کریں، آگے آگے آیتیں یاد کریں، پھر ان کو نماز میں دہرائیں، اس سے آپ کی نماز میں خشوع آئے گا. کیونکہ جب ایک ہی ہم مثلاً قل و اللہ سے ہی ہمیشہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اب ہماری اتنی عادت بن چکی ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم بس ایسے فر 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 گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے پڑھا کیا. اللہ اکبر. اور ایسے ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں کہ جیسے کوئی مجرم کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں. اللہ ایک نماز پڑھی تھی، اس سے اگلی نماز میں بھی کتنی، اس کے دورانیے میں کتنی ہم نے غلطیاں کر دی. تو جیسے اب ایک مجرم کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اب معاف کر دے، اور وہ عاجزی کر رہا ہوتا ہے، اس طرح سے عاجزی ہونی چاہیے، یہ سوچ کے کھڑے ہوں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں. لغو کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو دیکھا جائے. دیکھیں لغو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے اور نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے. یعنی کوئی دنیاوی کا بھی فائدہ نہیں ہے. ایسا کہ آپ کسی کو کوئی چلو کوئی نسخہ بتا رہے ہیں، کوئی ریمیڈی بتا رہے ہیں، کوئی آپ اس کو پرہیز بتا رہے ہوں، کوئی آپ اس کو میڈیکیشن بتا رہے ہوں، کوئی ٹوٹکا بتا رہے ہیں، کوئی جاب کی کوئی بات بتا رہے ہیں، کوئی اس میں چلو کوئی دنیا کے فائدے ہیں، کوئی سینہ بتا رہے ہیں، کوئی اور اسکل سکھا رہے ہیں، تو یہ لغویات نہیں ہیں. لغویات وہ ہے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے، جس سے نہ دنیا بن رہی ہے نہ آخرت بن رہی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اس سے نقصان دہ باتیں یا ایسی باتیں جو کہ گناہ والی باتیں، لغو سے بھی پرہیز کرتے ہیں کہ جی چل جس میں فائدہ ہی نہیں. جیسے ہوتا نا کہ گپ شپ جس کو ہم کہتے ہیں، بس ادھر کی ادھر ہانکتے رہنا، ادھر کی ادھر کرتے رہنا، نہ کوئی مقصد نہ کوئی کچھ، یا گوسپس جیسے فلاں کیا کر رہا ہے، اچھا فلاں کے کیا ہیں، اس کی باتیں کر لی، اس کی کر لی، اچھا کدھر جا رہی، کدھر سے آ رہی ہو، کدھر کو، ساری بیکار باتیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. بھئی آپ کو اسے کیا؟ تو یعنی دیکھیں جو انسان یہ پہچان لینا کہ میری زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے،
اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، مجھے جلدی جلدی کچھ کرنا ہے ورنہ میری آخرت کا نقصان ہو جائے گا۔ میں اسی میں ایک سبحان اللہ کہہ کے اپنی نیکی بڑھا سکتی ہوں، میں اسی وقت کو کسی اور کام میں گزار کے اللہ کا ذکر کر کے کچھ اور کر کے میں کچھ بہتر اپنی آخرت کے لیے کچھ بنا سکتی ہوں۔ وہ کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ بیٹھے گھنٹوں بیٹھے میں کبھی فون پہ، کبھی ٹیکسٹنگ پہ، کبھی ویسے کسی کے پاس چلے گئے، اس کا بھی ٹائم ضائع کیا، اپنا بھی ٹائم ضائع کیا بیکار میں؟ مومن تعمیری کام کرنے والا ہوتا ہے، کنسٹرکٹیو ورک۔ مومن کی زندگی یہ بیکار مشغلوں کے لیے نہیں ہوتی۔ بھائی دیکھیں کسان کیا اس طرح بیٹھا رہتا ہے، وہ گپے ہی مارتا رہے سارا وقت تو پھر وہ اس کی تو بھائی ہو گئی کھیتی تیار۔ اس کو کسان کی طرح سمجھ کے یا ان آیتوں کو دیکھیں نا کہ بھائی آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس سے ہم میں سے شاید ہی کوئی بچا ہو، اعراض کرنے والے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ لغو سے، لغو کے اندر پڑھتے ہی نہیں ہیں، دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسے ہی دل لگی کی باتیں کرتے رہنا، کوئی کام نہ کاج جس کو کہتے ہیں بیکار، گھنٹوں بیٹھے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا یوز لیس ٹاک، وین ٹاک۔ اگر ہم ویسے کیلکولیٹ کریں دن میں ہم کام کی باتیں کتنی کرتے ہیں، چلو کسی کو اچھی نصیحت کر دو، کسی کو اچھا مشورہ دے دو، کسی کو ساتھ اچھی خیر کی بات اس کو سکھا دو، پڑھا دو، سمجھا دو، وہ تو ساری بیکار فالتو باتیں جن کو۔ تو اب یہ مجھے بتائیں، چاہے آپ بول کے نہیں کر رہے ہیں، لکھ کے بھی کر رہے ہیں، سارا دن اگر آپ ٹیکسٹنگ ہی کرتے جا رہے ہیں، مجھے بتائیں آپ کتنے لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں، خود کا بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کل بولنا بھی، بولنے کے لغو میں نا دیکھیں صرف بات چیت نہیں آتی، لغو میں کام بھی آتے ہیں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کا آخرت کا فائدہ، وہ سب لغویات ہیں۔ دیکھیں بات کریں تو اچھی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کریں ورنہ خاموش رہے، زبان کو بند رکھے۔ ضروری ہے کہ ہم نے ہر وقت ہی بولنا ہی ہے تو پھر ہمیں چین آئے؟ ضروری ہے کہ ہم نے انہی کاموں کے اندر لگے رہنا ہے کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ہم دیکھیں دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع، اللہ ایسے علم سے بھی بچانا جو نفع مند نہیں ہو، جو نفع نہ دے۔ تو ایسی ساری باتیں، ایسی ساری چیزوں میں پڑے رہنا، کبھی ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، کبھی ناول پڑھ رہے ہیں، کبھی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر فلموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ادھر بیٹھ گئے، ادھر سے ادھر اٹھ کے جا کے بیٹھ گئے، پھر کبھی لیٹ گئے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، کہ یہ کیا زندگی ہے؟ اب ہم کہتے ہیں لو میں کون سا کوئی گناہ کر رہی ہوں، ایک گناہ کی بات نہیں ہے، مگر بیکار مشغلوں میں پڑے رہنا، بیکار باتیں کرتے رہنا، بیکار چیزوں میں وقت ضائع کرتے رہنا، یہ لغوی تو ہے۔ کبھی اس کی ٹو میں لگے رہنا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے، وہ کدھر سے آ رہا ہے، کس کا کس کے ساتھ سکینڈل چل رہا ہے آج کل، یہ کہتا ہے یہ فلانے فلم ایکٹر نے کیا کیا، فلانے سیلیبریٹی نے کیا کیا، فلان سیاستدان کیا کر رہا ہے، وہ سنا ہے، پتہ ہے وہ اس کی اب یہ بات آئی ہے، اس سے کیا مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اپنی وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں پتا۔ اور اپنے فونوں کو بھی ذرا نوٹ کیا کریں، کتنے لمبے لمبے فون کرتے ہیں، فون کر کر کے دوسرے کا بھی وقت ضائع کرنا، اپنا بھی ضائع کرنا، کبھی اٹھے تو گیموں پہ لگ گئے، اب وہ لوگوں نے سب نے یہ ہاتھوں میں فون پکڑے ہوئے، ان کے اندر گیمیں ہیں، اب تو کہیں گیم کھیلنے کے لیے بھی نہیں کچھ کرنا پڑتا کہ کوئی چیز نکالیں، یا کوئی گیم پہلے زمانے کے اندر کوئی کیرم بورڈ، کوئی لوڈو، کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں، اب تو یہ ہاتھوں کے اندر ہر جگہ ڈاکٹر کے آفس میں بیٹھے ہوئے، چلو جی گیم شروع کر دیں، کہیں تھوڑی دیر کے لیے، کہیں انتظار کرنے کے لیے ایئرپورٹ میں ہیں، کہیں اور ہیں، گیمیں اسٹارٹ کر دیں۔ کیا ہے یہ، کیا یہ لغو نہیں ہے؟ کمپیوٹر پہ بیکار بیٹھے ہوئے لوگوں کی زندگیاں سرچ کرتے جا رہے ہیں، فیس بک پہ چھانٹ رہے ہیں فلانی کدھر گئی، فلانے نے کیا کیا، فلانے کا کیا ہوا، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہوا ہے۔ کیا ہم قرآن پڑھنے کے بعد لغو میں رہ سکتے؟ کیا ہمیں اپنے وقت کی ابھی تک قدر و قیمت پتہ نہیں چلی؟ مومن کا فارغ وقت کس میں لگتا ہے؟ اپنی آخرت بنانے میں۔ اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے نا جب کہ اس میری زندگی کا اثر آخرت میں ہے، یہ جو ایک سیکنڈ بھی میرا یہاں پہ گزر رہا ہے اس میں میں آخرت کی اتنی لمبی زندگی جو انفینٹ لائف ہے اس کی کمائی کر سکتی ہوں. تو وہ کیسے پھر ایسے رہ سکتا ہے کہ اپنا وقت ضائع کرتا رہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ دیکھیں جب آپ اگر اس کے ساتھ یہ جو ہم نے نماز میں خشوع کی بات ابھی پڑھی ہے نا, وہی انسان نماز میں خشوع بھی رکھ سکتا ہے جو بیکار باتوں سے پرہیز کرے. اگر آپ خود سوچیں جس دن سارا دن آپ فضول باتیں کرتے رہے, سارا دن آپ ادھر کبھی ادھر, کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ, کبھی اس مشغلے میں کبھی اس میں, کبھی یہ ڈرامہ دیکھ لیا, کبھی یہ گیمیں کھیل لیں, اس کے بعد آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نماز میں بھی وہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں, وہ ڈرامے کے, اچھا پتہ نہیں اس میں کیا ہوا ہوگا, اب پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں, اگلی قسط میں کیا ہونا ہے, اچھا اب وہ گیم ہی دماغ میں چلتی جا رہی ہے. اور پھر اسی طرح وہ جو لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں, جو ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی تھی, وہی دماغ میں کبھی ان کی کوئی بات یاد آ گئی ہنسی والی, کبھی کسی کی کوئی اور بات یاد. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی نمازی ہے ہماری؟ پھر نماز میں خشوع کیسے آئے گا؟ ایسی مجلسیں, ایسی بیٹھکیں, ایسے دوست, ایسے جو بس لغویات میں ہی پڑے رہیں, ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ہاں آپ کبھی بیٹھتے ہیں, کبھی آپ اچھی طرح بات چیت کریں. صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق بھی کیا کرتے تھے, لیکن ایسے نہیں ہیں. ہماری تو زندگیاں ہی بن چکی ہیں لغویات, لغو, سارا دن لغو. وہ دیکھا کریں کہ کیا میرے کنسٹرکٹیو ورک کتنا ہے. آپ کو تو فرمایا قرآن نے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم تو بہترین امت لوگوں کے لیے نکلے ہو, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے, تم تو لغویات میں ہی پڑے ہو. کیا کسی کو نیکی کی بات کرو گے, کیا کسی کو برائی کے ساتھ برائی سے منع کرو گے, تم لوگوں کے لیے کیا سے فائدہ مند بنو گے, اس کا وقت ہی نہیں ملتا کیونکہ آپ تو کسی اور کام میں. تو یہ جو کانسٹنٹلی جو فالتو باتیں کرتے رہنا, فالتو اپنا وقت گزارنا, فالتو چیزوں کے اندر پڑے رہنا, اور بس نہیں جی ہم اب دل لگانے کے لیے, اب دل لگانے کے لیے ادھر, دل لگانے کے لیے ادھر, بس دل کو قرآن کے ساتھ لگائیں, دل کو اپنی آخرت بنانے کے لیے ان کاموں میں لگائیں, اس کو ان کو اپنا یعنی اس کے اندر اپنے دن کا حصہ گزاریں, تاکہ آپ کی دیکھیں کوئی بھی ایک ایک لمحہ جو ہے نا یہ جس زندگی کا ہے, اس کی پوچھ بھی ہونی ہے اللہ کے ہاں کن کاموں میں گزارا ہے, یہ زندگی کدھر گزار کے آئے, کیا ہم بتائیں گے, یہی کرتے رہے. یہ جو پانچ سوال ہیں جن کے بغیر ابن آدم کے قدم میدان معاشر سے ہٹیں گے نہیں, ان میں سوال ہے کہ زندگی کدھر گزار کے آئے ہو, کیا کر کے آئے ہو. تو ہم کہیں گے ہمارا دل نہیں لگتا تھا, ہم کبھی اس کے پاس بیٹھ جاتے تھے کبھی اس کے پاس, کیا کریں گھر میں دل ہی نہیں لگتا, بوریت شروع ہو جاتی ہے. تو بوریت کا اب بوریت نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ٹی ویوں کے وگا گئے بیٹھے رہو یا گیموں میں بیٹھے رہو, اس کا مطلب میں کچھ نہیں سیکھا, اس کا مطلب ابھی تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ آخرت کیا ہے اور دنیا کیا ہے, اس کا مطلب ان کو یہی نہیں پتا چلا کہ یہ کتنا ٹیمپریری وقت ہے, کیا پتا کل موت آ جائے تو آج ہم ٹی وی پہ وقت گزاریں گے, آج ہم گیم میں گزاریں گے, کیا ہمارا آخری دن ایسے گزرنا چاہیے, بیکار کی باتوں میں گزاریں گے. جتنی دیر آپ کسی ساتھ فضول باتیں کر رہے ہوں اتنی دیر میں تو دو نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں, ایک پیج قرآن کا پڑھا جا سکتا ہے, اس کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا سارا ٹائم ان لغویات نے لے لیا. اور اگر اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے نا تو کبھی ہم لغویات سے نکلیں گے تو اپنے محاسبے کا ٹائم ملے گا. اگر دماغ میں ہر طرف وہی لغویات چل رہی ہیں تو اپنے اندر جھانکنے کا ٹائم کب ہوگا؟ تو اس سے ہمیں نکلنا ہے اگر ہمیں کامیابی چاہیے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اگلی بات, والذین ہم لزکات زکاتی فاعلون, اور وہ زکات کرنے والے ہیں, زکات کو کرنے والے ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیں بات, یہاں پہ زکات اتا زکات آتا ہے قرآن کریم میں, زکات کو دو مگر یہاں پہ کرنے والے ہیں, تو اس لیے کیونکہ دیکھیں یہ مکی صورت ہے, مکہ میں ابھی زکات فرض نہیں ہوئی تھی, جو ہماری جو زکوٰۃ ہوتی ہے کہ اپنا 2.5% دینا ہر سال نکالنا اس طرح سے, وہ والی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوئی تھی, وہ مدینہ میں آ کے فرض ہوئی ہے. یہ چونکہ مکی آیات ہیں ان میں پھر زکوٰۃ کا معنی وہ ہے جو اس کا ڈکشنری میننگ ہے. اور زکوٰۃ کا معنی پھر کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کی اصلاح کرنا, کسی چیز کو عمدہ بنانا, بڑھانا, نشو نما دینا, پاک کرنا, یہ سب زکوٰۃ کے معنی ہیں. تو پاک کرنا کیا, قد افلح من زکاہا, وہ کامیابی پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. پاک ہی کیا ہے؟ اپنے نفس کو آلودگیوں سے پاک کرنا, اپنے نفس میں سے گندگیوں کو نکالنا, اپنے نفس کی ایسی چیزوں کو, جیسے مثال کے طور پہ نفس کے اندر کیا کیا ناپاکیاں ہوتی ہیں, کہیں آپ یہ دیکھیں حسد ہے, کہیں بغض ہے, کہیں کینے ہیں, کہیں لالچ ہے, کہیں دنیا پرستی ہے, کہیں اور ایسی نفرتیں ہیں, یہ ساری گندگیاں ہیں نا, ان گندگیوں سے اپنے نفس کو پاک کر لینا. آپ دونوں معنی ہی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے زکوٰۃ بھی ادا کرنا, مگر چونکہ یہاں پہ فاعلون کا لفظ ہے نا, فاعلون سے بھی کیا پتہ چلتا ہے, یفعلون نہیں کہا گیا, وہ کرتے ہیں, کرنے والے ہیں, کانسٹنٹلی ان کا یہ کام ہے, تزکیہ کرتے رہنا, اپنی صفائی کرتے رہنا, اپنے آپ کو جو ہے نا بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا, اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں لگے رہنا, یہ ان کا کام ہے. اللہ اکبر. اب اس کے اندر بھی اسی کو جس کو ٹائم ہوگا یہ کرنے کا کہ وہ اپنا جائزہ لے, وہی بیٹھ کے اپنا تزکیہ کر سکتا ہے نا, کہ بری عادتیں اپنے نکالنی ہے میں نے تو مجھے سیلف اسیسمنٹ کرنی ہوگی نا, کہ میں بیٹھوں میں پھر بالکل غیر جانبداری کے ساتھ, بالکل ان بایس ہو کے میں اپنا حساب کتاب کروں, اپنے اندر جھانکوں اور پھر دیکھوں, لسٹ بناؤں کہ میرے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو میں بھی تنگ آ گئی ہوں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے, اور اگر میں تنگ آ گئی ہوں اور یہ مجھے بری لگ رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتنی بری لگتی ہوں گی, اب کتنی بری لگتی ہوں گی. اب چاہے اس کے اندر یہ لغو کام کرنا ہے, چاہے اس کے اندر کسی کو تنگ کرنا ہے, کسی کے اوپر طنز کرنا ہے, یا میں منہ سے ایسی باتیں نکال دیتی ہوں جو دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں میرے منہ سے نکل جاتی ہیں, یا میں اس طرح کی کوئی چپتی ہوئی باتیں دوسرے کو کہہ دیتی ہوں, یا میرا دل بھرا ہوا ہے کینوں سے, تو میں یہ ان کو لکھوں, لسٹ بناؤں, بھائی حساب بھی تو اللہ کے ہاں دینا ہے نا, شرمانا کیا اس چیز سے, یا اپنے آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ اور الویز دیتے رہنا, جی میں تو اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں تو بیچاری ہوں, میں سب سے زیادہ بیچاری ہوں, نہیں نہیں, اپنے کسی کو دکھانی تھوڑی ہے, یہ اللہ کے پاس تو خیر پہلے ہی ہمارا ریکارڈ موجود ہے, اس لیے وہاں پہ تو یہ نہیں ہے ہمارے لکھنے سے کوئی وہاں پتہ چل جائے گا, اور کسی اور کو دکھانا نہیں, ہم خود اپنا محاسبہ کریں, پھر ہم نمبر ون, نمبر ٹو, نمبر تھری, لسٹ بنائیں, ٹھیک ہے. جب لسٹ بن جائے تو پھر اس کے بعد دیکھیں اب میں نے ان کو نکالنا کیسے ہے, سوچیں پھر کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ تزکیہ کا جو عمل ہے نا, یہ اپنے آپ کو اندر سے مانجنے کا عمل, برتن کو مانجتے ہیں تو جو ہم تو روز ہی ہمارے یہ کام ہوتے ہیں, جو دیچکیاں زیادہ ہی جلی ہوں یا وہ ہوں یا ان میں کھانا لگ گیا, ان کو پھر کس طرح مانجا جاتا ہے, کتنی زیادہ ان کو کبھی بلیچ ڈال کے, کبھی وہ ڈال کے, کبھی اور سخت ایک لے کے اپنی وہ سے کیا جاتا ہے کہ زور زور سے مانجا جاتا ہے, کبھی چمچ سے لے کے اس سے کھرچا جاتا ہے, کبھی کچھ کیا جاتا ہے, اور کتنی اتنی دفعہ اس کو دھونا پڑتا ہے تو تب جا کے وہ صاف ہوتی ہے, رائٹ. تو جب اگر ہمارے اندر زیادہ خراب ہیں تو زیادہ ہی محنت کرنی ہوگی صفائی کرنے کے لیے, بہت مانجنا ہوگا, بڑا رگڑنا ہوگا, اور محنت بھی اس میں لگے گی, تکلیف دہ بھی کام ہے, لیکن کرنا ہی ہے, کیونکہ اگر کامیابی چاہیے تو پھر یہ کرنا پڑے گا, اپنے نفسوں کو اندر سے صاف کرنا پڑے گا, ان آلائشوں کو نکالنا پڑے گا, اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود نہ اس کا ارادہ کر لیں, کوئی اور آ کے ہمارے کوئی میڈیسن نہیں دے دے گا گولی کے, جو کھا لو تو اندر سے صاف ہو جاؤ گے. ہاں اندر سے شاید اور پیٹ صاف کرنے کی چیزیں ہیں, اور چیزیں صاف کرنے کے ہمارے آرگنز, دوائیاں ہیں, لیکن نفس کا تزکیہ ایسے نہیں ہو سکتا. اب نفس کے تزکیے کے لیے خود کو ریڈی کرنا, شعور کے ساتھ اس چیز کو پہچاننا کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں, پھر ان کے اوپر کام کرنا شروع کر دینا, اور کانسٹنٹلی کرتے رہنا, کیونکہ یہ فاعلون ہے, آج کچھ گندگی نکالیں گے کل کو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اندر آ جائے دل میں, پھر اور نکالیں گے پھر کچھ اور آ جائے, وہ یہ جیسے وہ کسان ہے نا, وہ دیکھتا رہتا ہے کہیں ویڈز تو نہیں اگ گئے, کہیں اور کوئی ایسی چیز تو نہیں, کہیں میری فصل کو کیڑا تو نہیں لگ گیا, کہیں ایسا, وہ ساتھ ساتھ کرتا رہتا ہے یا سو جاتا ہے جا کے, نہیں نا, ساتھ ساتھ اسی طرح ساتھ ساتھ کرتے رہنا نفس کا تزکیہ. کہاں میں نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، کہاں میرے اخلاق میں یہ کمیاں ہیں، کہاں میرے کردار میں یہ کمیاں ہیں، کہاں مجھے دین کے اندر یہ اور یہاں پہ کمی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ میں نے نماز کے اندر میری یہ کمی ہے، اس چیز کو لکھ لیا. اس طرح کی ساری چیزیں لکھ لیں، پہلے لکھنے کا عمل تو آئے نا، پھر اس کے بعد ہماری اگلی کام ہوں گے. تو یہ اب ہمارا ہوم ورک ہے جو ہم نے کرنا ہے. ہوم ورک کے لیے الگ سے کوشش کریں، ایک ڈائری بنا لیں، اس میں اپنے ہوم ورک لکھا کریں. جو میں آپ کو باتیں کہتی ہوں یہ والا اب ہم نے کرنا ہے، تو اس کو وہاں پہ لکھ لیں، کیونکہ یہ نوٹس کے اندر دبتے جائیں گے اور اگلے دن تک بھی نہیں یاد رہتا کہ ہوم ورک کیا تھا. بہت سارے لوگ اگلے ہفتے ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتا. والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اتنے محتاط ہیں اس معاملے میں کہ یہ یعنی یہ بھی ان کی حافظون ہیں، ہمیشہ حفاظت کرنے والے ہیں، ہمیشہ اس چیز کی پہ کانشیس رہتے ہیں کہ ہم نے یہ حفاظت کرنی. اچھا اب اس کے اندر کیا ہے؟ ایک تو ویسے حفاظت کرنا، مطلب لٹرل سینس میں کہ آپ فزیکلی اپنے شرمگاہ کو ایکسپوز نہیں ہونے دیتے، کہیں کبھی بھی کہیں بھی کسی کے سامنے بھی ایکسپوز نہیں ہونے دیتے، یہ اس کی حفاظت ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری اس کا معنی کیا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، کہ ہر ایسی شیم لیس بات کو، خواہشات کو، اور ان کو کنٹرول میں رکھنا، ان باتوں کو جو زنا تک لے کر جائیں ان سے بچتے رہنا. اب ایک زمانہ تو وہ تھا جس میں اس کا معنی بس کیا جاتا تھا زنا سے بچتے رہنا، مگر آج اتنی طرح کی چیزیں ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں کہ آپ یعنی جو میں انشاءاللہ آپ کوشش کرتی ہوں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دوں، کہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جو اتنی کامن بھی ہو چکی ہیں اور زنا کے وہ راستے ہیں، لیکن لوگوں میں نہ تو یہ شعور ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کی طرف نہیں جانا، اور اس کو بے دریغ کیے جاتے ہیں. وہی چیزیں جو پہلے بڑی مشکل ہوا کرتی تھی آج جسٹ اے کلک اوے ہیں، جسٹ اے کلک اوے. لیکن اس کو نہیں یہ سمجھا جاتا کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے. یہ لوگ کانشیسلی اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں. آپ اپنے زیور کی کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ یہ نہیں کرتے. اب حفاظت ہی ہو رہی ہے نا، گھر میں پڑھائی ہوا تو حفاظت ہی ہے، کیا اتنی کون سی اتنی بات ہے؟ تو بھائی میرے گھر میں ہے، میرا گھر تو چار دیواری ہے. آپ اس کو لے کر بھی اپنی الماری کے بھی اندر کے بھی سیف کے اندر، پھر وہ سیف میں بھی رکھا ہوا تو ٹھیک ہی ہے نا، نہیں اس کو بھی لاک کرتے ہیں اور وہ بھی اتنی پیچھے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی نہ کسی کی پہنچ ہو. زیور کی حفاظت کرتے اور شرمگاہوں کی حفاظت کی فکر نہیں. آج چاہے وہ ہوموسیکچوالٹی ہو، چاہے وہ نکاح متا ہو، چاہے وہ حلالہ ہو، چاہے وہ اور جتنی شکلیں اویلیبل ہیں ایسی جن سے اس کی طرف لے جایا، جو لے جانے کے لیے راستے بنتے ہیں، وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی تو آپ کو کچھ اور بات سمجھ آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات قسم کے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ انہیں عالموں کے ساتھ جمع کرے گا، اور انہیں سب سے پہلے جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل کرے گا. یہ اور بات ہے کہ وہ توبہ کر لیں، توبہ کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ مہربانی سے رجوع فرماتے ہیں. ایک تو ہاتھ سے نکاح کرنے والا یعنی ماسٹربیشن کرنے والا، اور ہوموسیکشوالٹی کا گیز، اور یہ اور یہ، اور نشے باز شراب کا عادی، اور ماں باپ کو مارنے پیٹنے والا یہاں تک کہ وہ چیخو پکار کرنے لگے، اور اپنے پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے والا یہاں تک کہ وہ اس پر لعنت بھیجنے لگے، اور اپنے پڑوسن سے بدکاری کرنے والا. یہ سب ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں کرے گا. یہ حد سے آگے گزرنے والے لوگ ہیں. اس ان کی آگے بات بھی آتی ہے کہ یہ حد سے گزر گئے ہیں لوگ. تو یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت صرف اتنا نہیں ہے کہ ہاں بھائی ایسی زنا نہیں کیا، نہیں، ان ساری چیزوں سے دور رہنا, سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس راستے سے بھی دور رہنا جو زنا کی طرف لے کے جاتا ہو. اس کو مقصد زندگی نہ بنا لیا جائے کہ یہ بس مقصد زندگی ہے, بس اسی کے لیے جینا اور ہر وقت ایک ہی حوث دماغ کے اوپر سوار رہے, نہیں. تو یہ اپنے سیکشول میٹرز میں بھی بہت محتاط ہیں, اس میں بھی پاکیزگی اختیار کرتی ہیں, صرف جائز جگہ سے اپنے لیے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں. اور اس جو یہ جذبات ہونا یہ برا نہیں ہے, سیکشول فیلنگز ہونا ظاہر ہے اللہ کی طرف سے انسان میں ڈالی گئی ہیں, لیکن ان کا جو استعمال ہے وہ جب غلط ہونے لگتا ہے تو تب حرام ہے, تب غلطی آتی ہے, تب برائی ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنی بیویوں کے یا جو ان کی لونڈیاں ہیں, فانہم غیر ملومین, تو اس میں ان کے اوپر ملامت نہیں ہے. ان یہ صرف دو راستے, دو رشتے ایسے ہیں, ایک بیوی اور ایک لونڈی. کیوں؟ چونکہ اس زمانے میں لونڈیاں بھی ملکیت میں ہوتی تھیں, اور ملکیت کی لونڈیوں کے ساتھ انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا جو اس کا مالک ہوتا تھا, مگر اس کے بھی کچھ قانون قاعدے ہیں, ایسے ہی نہیں ہے کہ کوئی ہر کوئی آ کے ہر ایک اپنی لونڈی کے ساتھ یہ تعلق رکھے یا کچھ ہے. اس کے اندر ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس سے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ آج کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے, یہ اس زمانے میں تھا. آج کوئی لونڈی نہیں ہے, اور آج کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا کہ ہماری نوکرانی ہماری لونڈی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, وہ ان کے مالک ہوا کرتے تھے. اور اس کو یہ سمجھنا, ہائے ہائے دیکھو کتنی شرم کی بات ہے, اسلام تو اس طرح کہتا ہے لونڈیوں کا سمجھ بھی, یہ تو بہت بری بات ہے. دیکھیں صرف اتنی بات مجھے بتائیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اندر اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے. جب کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور وہ خواہش لیگل تب ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہی تو ہے نا جو کیا ہے, اور وہ ہے نکاح کا کانٹریکٹ. جب وہ نکاح کا کانٹریکٹ کر لے تو وہی چیز جائز ہو گئی, رائٹ. اسی طرح لونڈی ہے, اس کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ اس آدمی کی لونڈی ہے, یہ اس کے انڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ اسی کی صرف سمجھی جاتی ہے. اس کو ابھی ایک سمجھ لیں کہ ایک کانٹریکٹ ہے, وہ اس کی ملکیت ہے, اس کی ملکیت میں ہونے کے بعد اب اس کے لیے جب جائز کر دیا گیا اس کے ساتھ تعلق رکھنا, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ برا ہو گیا. فرق کیا ہے؟ وہ بھی اللہ نے ہی جائز کیا نا اس کانٹریکٹ میں آنے کے بعد, اور یہ بھی اللہ نے ہی جائز کیا اس کانٹریکٹ میں آنے کے بعد. اس کو آپ برا نہیں کہتے جب وہ نکاح کے بعد ہو, اس کو آپ برا کہتے ہیں کہ یہ کہ کیا ہے, حالانکہ یہ بھی تو ایک کانٹریکٹ ہے. اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ وہاں پہ صحیح ہو جاتا ہے یہاں پہ غلط ہے؟ وہ بھی اللہ نے ہی بنایا ہوا قانون کہ جب نکاح کرو گے تو یہ جائز ہے, تو یہ بھی اللہ کا ہی بنایا ہوا قانون ہے کہ جب وہ اس کے ہاتھ کی ملکیت ہوگی, اس کے انڈر ہوگی, تو وہ اس کے لیے جائز ہے. اس میں تو کوئی ایسی کنفیوژن نہیں, وہ اس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بے شرمی ہو گئی. تو یہ ان دو جگہوں اور دو یہ جو رشتے ہیں ان کے علاوہ کسی جگہ کے اوپر بھی اپنی خواہش کو پوری کرنا یا کسی بھی اور طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرنا, اس وہ پھر گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھے, الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں فقر کی دعوت دیتا ہے, اس سے ڈراتا خوف زدہ کرتا ہے انسان کو, اور فحشاء کا حکم دیتا ہے, فحاشی کا حکم دیتا ہے. یہ فحاشی میں آ جاتا ہے پھر کہ اگر کسی اور جگہ سے, کسی اور طریقے سے یا کسی اور انسان سے اپنی خواہش پوری کی جائے, یعنی دونوں چیزیں ہی غلط ہیں. نہ طریقہ کوئی اور آ سکتا ہے سوائے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جو جائز طریقہ ہے, نہ ہی انسان کوئی اور آ سکتا ہے سوائے بیوی یا بیویاں دو ہوں, تین ہوں, چار ہوں, اور لونڈیاں. اب چونکہ لونڈیاں نہیں تو ایک بیوی رہ گئی. اب اس کے اندر ایک بات یہاں پہ بہت اچھی طرح ہم سب خواتین کو سمجھ لینی چاہیے, وہ یہ کہ مرد ہو یا عورت ہو, یا عورتوں کے اندر یہ خواہش بنسبت مردوں کے کم ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ خواہش اور بھی کم ہوتی چلی جاتی, جبکہ مرد میں ایسا نہیں ہے. اور اس لیے زیادہ مردوں کی طرف سے بات کروں گی ان کی, کہ ان کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے ان کی بیویاں, کیونکہ لونڈیاں تو ہیں نہیں اور بیوی بھی ہوتی ہے ایک. اگر وہ گناہگار ہوتی ہیں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کریں, تو اب مجھے بتائیں یہ کتنا اہم ہے ایک عورت کے لیے جو بیوی ہے اس کی, کہ وہ اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے, اور اس کے لیے چاہے اس کی دل نہیں بھی ہو, چاہے وہ اس چیز کا اس کی طبیعت نہیں بھی چاہے, چاہے اس کی خواہش اتنی نہیں بھی ہے اب, اس کو پھر بھی اپنے شوہر کو سیٹسفائی کرنا ہے, اس لیے کیونکہ اب اس آدمی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا, ہر راستہ اس کے لیے بند ہے, اس کے لیے صرف ون اینڈ اونلی راستہ یہی ہے. اور یہ راستہ بھی اگر ایک عورت نے نخرے کرتی ہے اور یہ نہیں اور اب نہیں اور وہ نہیں اور میرا موڈ نہیں اور میں نہیں اور, تو بتائیں وہ آدمی کہاں جائے گا. اب وہ آدمی جس جگہ پہ بھی جائے گا یا جو بھی طریقہ اختیار کرے گا, اس میں گناہ میں یہ عورت بھی شامل ہوگی یا نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی ذمہ داری بنائی تھی کہ وہ اس چیز کو اس اپنی ذمہ داری کو پورا کرے, اور اس عورت نے نہیں کی, اس کی وجہ سے وہ مرد گناہ میں پڑا, تو کیا اس کے اوپر کچھ ذمہ داری آتی بھی ہے یا نہیں آتی. تو اس لیے اس چیز کو بہت سیریس لینا چاہیے, یہ نہ ہو جائے یہ نہیں کہ ہم تو اچھا ہم تو اس کے اندر نہیں ہیں تو کیونکہ ہم تو کچھ ایسا نہیں کرتے, نہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داریاں پھر کہاں ہیں. اپنے شوہر کو کسی بھی غلط چیز سے بچانا بھی عورت کی ذمہ داری ہے, اور اس کے اندر بھی بعض عورتیں خود سے آن پرپز یہ چیز کی کوشش کرتی ہیں کہ خود اتنی گندی مندی رہیں کہ مرد ان کی طرف اٹریکٹ ہی نہ ہو, تو ٹھیک ہے وہ اگر ادھر نہیں اٹریکٹ ہوگا کہیں اور ہو جائے گا, پھر تو وہ کہیں اور جب ہوگا پھر وہ گناہ میں پڑے گا, کسی اور کی طرف دیکھے گا, کسی اور سے اٹریکٹ ہوگا یا کوئی اور گناہ کر بیٹھے گا, تو وہ اس کی بھی ذمہ داری عورت نہیں ہے کیا. پھر اپنے آپ کو ایسا بوسیدہ بنائے رکھنا, ایسی اپنے حال حلیہ برا بنائے رکھنا, اور ایسی ہی کوششوں میں لگے رہنا کہ بس میری طرف نہ اس کا دھیان ہو, یہ صحیح نہیں ہے. الٹا بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر اس کی طرف ہی اٹریکٹ ہو, اسی کو دیکھے, اس کی طرف مائل ہو, تاکہ وہ اور جگہوں پہ نگاہوں کے بھٹکنے سے بچ جائے. اور اب یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ باہر کتنا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے اور کتنی اویلیبلٹی اور کتنی ایز ہے, کتنی آسانی ہے, اور رنگ برنگی اور ہر طرح کی دل لبھا دینے والی شکلیں اور وہ اسکرینوں کے اوپر ہیں, کہیں باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود کوئی عورت اگر ایسی رہتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کتنی ایک مصیبت میں ڈال دیتی ہے, کیونکہ یہ وہ اس کی فطری ضرورت ہے, یعنی کوئی برائی نہیں ہے, وہ اس کی فطرت میں ہے, اس کی ضرورت ہے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے. پھر دیکھیں کہ نوجوانوں کی بھی جب شادی کی عمر آ جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد ان کی شادی کر دی جائے, جو ہی مناسب کوئی رشتہ ملے فوراً ان کا نکاح کر دی جائے, اور بے جا اس کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بے جا تاخیر کرنے سے بھی کیا ہوگا کہ وہ کہیں ایسی جگہ پہ اپنی خواہش کو پورا نہ کر لیں جہاں پہ وہ گناہ میں پڑ جائیں, اور اس گناہ کے رسپانسبل بھی ان کے پیرنٹس ہوں, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تو اس لیے فروج کی حفاظت کرنا, دیکھیں ایک حفاظت کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا اس عمل تک پہنچ جانا اور پھر یہ سوچنا کہ نہیں کیا, یہ نہیں, بلکہ وہ راستہ ہی اختیار نہ کرنا, اس میں سبھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں جن کی ممانعت, نہ ایسی کوئی پورنوگرافی دیکھنا, یہ بھی منع ہے, کیونکہ یہ چیزیں یہ جو جتنے یہ فروج کی حفاظت کے خلاف جو چیزیں ان تک لے جائیں گی, ان گناہوں میں ڈال دیں گی اگر ایسی چیز کوئی دیکھی جائے گی. اور یہ چیزیں بھی اب اس قدر کامن ہے کہ آپ کچھ نہ بھی کریں تو آپ کے گھروں کے اندر ہی وہ میل کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, تو ایسی ہر چیز کو ڈسکارڈ کیا جائے. ایسی ایون میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی انٹرنیٹ پہ کہ سنگل مسلم ڈیٹنگ ایسا کچھ ایڈ, اب مجھے بتائیں, اور گڈ مسلم ویمن, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے لے کر آئے کہ یہ کہ یہ ڈیٹنگ ان کے لیے بھی اب چلو آ جاؤ اب مسلمانوں کے ساتھ ہی ڈیٹنگ کر لو. مطلب یہ کہاں سے ہم لے کر آئے, یہ پھر کہاں تک لے کر جائے گا, یہ کدھر تک لے کر جاتی ہیں یہ چیزیں, کیا کسی کو نہیں یہ بات پتا, ہم کیسے اس میں اتنے معصوم ہو سکتے. اسی طرح کسی کے ساتھ بھی, چاہے فون پہ ایسا تعلق رکھنا, ٹیکسٹنگ میں ایسے تعلقات رکھنا جو جائز نہیں ہے, سب یہ اس کے اندر آ جاتے ہیں کہ آپ فروج کی حفاظت کے اندر یہ ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے پرہیز کیا جائے. جہاں پہ آپ کا محرم نہیں ہے وہاں پہ ان کے ساتھ ہنسی کھیل باتیں کرنا اور وہ اور فالتو باتوں کے اندر انوالو ہونا جو آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے بات کرنے کا, بس ایسے ہی کیونکہ بس وہ بھائی ہیں ہمارے, وہ آپ کے سکے بھائی نہیں ہیں, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب فروج کی حفاظت میں ہے. اسی طرح میں ایک اور بات ضرور آپ لوگوں کو کہوں گی, آپ کے بیٹے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے, چھوٹے سے بچوں کے سامنے بھی کپڑے بدلنے نہیں ہیں, ان کے ساتھ بھی نہانا نہیں ہے, ان کے آگے بھی اپنے ستر نہ کھولیں, چاہے چھوٹے سے ہی لڑکے ہوں, اور جب بڑے ہو جائیں تب تو بہت ہی زیادہ احتیاط رہے. یعنی میرا بیٹا ہی ہے نا تو پھر کوئی بات نہیں, تو پھر آپ ایسے لیٹی پڑی ہیں, ایسے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا ایسے پوز کیے ہوئے ہیں جو کہ اپروپریٹ نہیں ہیں. سینے ہمیشہ ڈھکے ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بیٹے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے, نہیں, بیٹے کے ساتھ بھی ایک شرم ہوا ہے. صرف جہاں پہ ہسبینڈ ہے وہاں پہ آ کے کوئی بھی پھر یہ سارے پردے ختم ہو جاتے ہیں. مگر چاہے بیٹیاں ہوں بہنیں ہوں, وہ بھی بھائیوں کے سامنے ایک شرم و حیا کا لباس پہنے. آج تو یہ حالت ہو گئی کہ باہر تک بھی نہیں پہنتے, گھر میں تو بالکل ہی سمجھتے بھائی ہے باپ ہے, اس کیا فرق پڑتا ہے. چاہے بھائی باپ ہی کیوں نہ ہو, ان کے سامنے بھی ایک حیا والا لباس پہنا جائے. یہ سب حفاظت میں ہے شرم گاہ کی. آئی ہوپ کہ میں نے ساری چیزیں کور کر لی ہوں, لیکن اتنا کچھ ہے ہمیں خود اس چیز پہ ہمارے اندر الارم ہونا چاہیے کہ نہیں, یہ بس, دیٹس اٹ, اس سے آگے نہیں, یہ میری باؤنڈری ہے, مجھے نہیں ہنس کھیل کے باتیں کرنی, مجھے نہیں اس طرح سے کرنا. وہ ہمارے اندر اتنی سینسٹیویٹی آ جائے کہ خود اندر سے الارم بولے نو, بس دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, یہ کسی کو کہنے کی نہیں ضرورت, انہوں نے کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم ایسے کریں, گھروں کے اندر تو ہم جو مرضی کرتے پھر رہے ہیں, گھروں کے اندر ہم جیسے مرضی پڑے ہوئے, نہ بیٹے کی کوئی حیا ہے, نہ بھائی کا کوئی شرم ہے, نہ کچھ ہے, نہ باپ کا کوئی لحاظ ہے. تو یہ گھروں کے اندر ہوں, آپ باہر ہوں, ہر جگہ پہ عورت تو بڑی سینسٹیو ہوتی ہے, اس کے اندر تو ہمیشہ یہ الارم ہونا چاہیے. اور پھر اپنے شوہروں کی جو خواہش کو پورا کرنا ہے, اس کی ذمہ داری کو سمجھیں, اس کا احساس کریں, اور بے جا کے ناز نخرے کرنے کی نہیں ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس کا شوہر اس کو بستر پہ بلائے اور وہ نہ اس کی بات کو سنے تو فرشتے صبح تک اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں, اس کے باوجود بے توجہ ہوئی ہے. وہ پھر کہتے ہیں جو وہ یہاں پڑ گئے اور وہاں چلے گئے اور ایسے ہو گیا. بناؤ سنگار کریں, خوب ان کے لیے کریں, کسی اور کے لیے نہیں. تو او ما ملکت ایمانو فانہم غیر ملومین, تو یہ ہیں جن کے اوپر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا یا کوئی اور پرسن, کوئی اور چیز, کوئی اور طریقہ, سارے وہ طریقے جو ہیں, فاولئک هم العادون, یہی لوگ ہیں جو پھر زیادتیاں کرنے والے ہیں, حد سے نکلنے والے, شریعت کی حدود کو پار کرنے والے ہیں. نکاح کے اندر جو رشتہ ہے بس وہی ہے جو رشتہ جہاں پہ یہ خواہش پوری کی جا سکتی. تو طریقہ ہو یا تعلق ہو, دونوں رانگ ہے. میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں تعلق تو یہی ہے تو طریقہ جو مرضی ہو جائے تو پھر نہیں. حرام کا ہر طریقہ یہاں پہ آ گیا, مانے بتغا ورا ذالکہ میں,